لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين.
یوں تو قرآن مجید کا ہر لفظ اپنی جگہ پر معجزہ ہے، قرآن مجید کے ہر لفظ میں حکمت ہے، ہدایت ہے، نور ہے، رہنمائی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض اعتبارات سے بعض مقامات کی خصوصی اہمیت اور فضیلت ہے. چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صورتوں اور بعض آیات کی فضیلت منقول. سورۃ الاخلاص کو حضور نے تہائی قرآن کے ہم وزن قرار دیا، سورہ تکاثر کو حضور نے 1000 آیات کے مساوی قرار دیا، سورہ فاتحہ کو حضور نے قرآن مجید کے لیے جڑ اور بنیاد قرار دیا، سورہ رحمان کو حضور نے قرآن مجید کی دلہن قرار دیا، سورہ یاسین کو حضور نے قرآن مجید کا دل قرار دیا. مختلف اعتبارات سے، مختلف پہلوؤں سے آیت الکرسی کو حضور نے تمام آیات قرآنیہ کی سردار قرار دیا. تو فضیلتیں ہیں، اہمیتیں ہیں مختلف اعتبارات سے، مختلف مقامات کی. ہم نے جو قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب مرتب کیا ہے، اس میں بھی اپنی امکانی حد تک ایسے جامع مقامات کو منتخب کر کے ایک نصاب کی صورت دی ہے کہ جس سے جو بنیادی تعلیمات ہیں قرآن حکیم کی وہ واضح ہو جائیں، دین کا ایک جامع اور ہمہ گیر تصور سامنے آ جائے، ہمارے جو دینی فرائض ہیں بحیثیت مسلمان ہونے کے اس کا ایک شعور اجاگر ہو جائے. میں اس مرتبہ جب امریکہ کے دورے پر گیا تو وہاں ایک مقام پر اتفاقاً میری توجہ منعقد ہوئی سورہ آل عمران کی ان 3 آیات کی طرف، اگرچہ ان آیات کو پہلے بھی بہت مرتبہ پڑھا ہے، لیکن یہ کہ یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ کسی وقت کوئی آیت آپ کی توجہ کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک واقعہ منقول ہے کہ اصول فقہ میں اجماع کو جو حیثیت حاصل ہے، یعنی وہ چیز کہ جس پر مسلمان جمع ہو جائے، اس کے لیے ان کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوا کہ اس اجماع کے لیے قرآن مجید سے بھی کوئی سند ہے کہ نہیں ہے. فقہ اسلامی کی پہلی سورس، پہلی جڑ، پہلی بنیاد قرآن ہے، اظہر من الشمس. اس کی دوسری سورس سنت رسول ہے، اس کے لیے بے شمار آیات قرآن مجید میں مل جائیں گی، اطیع اللہ و اطیع الرسول. لیکن یہ کہ اجماع امت کے لیے بھی کوئی سند قرآن مجید سے ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کو ذہن میں رکھ کر میں نے 300 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا شروع سے آخر تک، اور اچانک ایک دن جو ہے سورہ نساء کی ایک آیت پر نگاہ جم گئی کہ وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں، نولہی ما تولا، تو اب مسلمانوں کا راستہ غیر سبیل المومنین، سبیل المومنین کو گویا کہ ایک سند کا درجہ حاصل ہو گیا، وہ راستہ کہ جسے مسلمان اجتماعی طور پر اختیار کر لیں، اس کو بھی دین میں ایک سند ہونے کی حیثیت اللہ تعالی نے عطا فرما دی کہ مسلمانوں کے مجمع علیہ راستے سے جو ہٹے گا، نولے ہی بات اولا بلسلی جہنم، اس کو تو پھر ہم اسی راستے پر ڈال دیں گے کہ جس پر کہ اس نے خود اپنا اختیار کیا ہے، اور وہ راستہ بالآخر جہنم تک لے جائے. تو معلوم ہوا کہ اس کو بھی ایک سند ہے جو قرآن مجید کی اس آیت سے حاصل ہوگی. حضور کی ایک حدیث بھی جس کا ذکر کل قدر تفصیل سے آئے گا، اس میں بھی اسی کیفیت کا اظہار ہوا ہے کہ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یعنی ہمارا جو تصور ہوتا ہے ہیروں کی کان ہے، آپ ہیرے نکالتے رہیے نکالتے رہیے، ایک وقت آئے گا کہ وہ کان ختم ہو جائے، اس میں اور ہیرے نہیں ہوں گے. قرآن مجید علم اور حکمت کی وہ کان ہے، علم اور حکمت کا وہ معدن ہے کہ اس میں سے علم اور حکمت برآمد ہوتے رہیں گے، علم اور حکمت کے موتی لوگ اس میں سے نکالتے رہیں گے، یہ کان کبھی ختم نہیں ہوگی. لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء، اور اہل علم کبھی اس سے سیر نہ ہو سکیں گے کہ انہیں یہ احساس ہو کہ بس جو ہمیں لینا تھا ہم نے لے لیا، مزید کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جب بھوک لگی ہوتی ہے تو روکھی سوکھی روٹی بھی ہو تو بہت لذیذ معلوم ہوتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اب آپ سیر ہو گئے، آپ کی بھوک ختم ہو گئی، اب بہترین غذا بھی سامنے رکھی ہے اور لوگ زور لگا رہے ہیں کہ ذرا کچھ اور لیجئے، آپ نہیں دے سکتے اس لیے کہ آپ کے اندر طلب ختم ہو چکی ہے. اب عمدہ سے عمدہ غذا بھی اور لذیذ سے لذیذ شے بھی آپ کے لیے اس میں کوئی رغبت نہیں. تو فرمایا کہ یہ معاملہ قرآن کے ساتھ کبھی نہیں ہوگا کسی صاحب علم کا. قرآن مجید کا طالب علم کبھی یہ محسوس نہیں کرے گا کہ میری بھوک اب ختم ہو گئی، مجھے اس قرآن مجید سے اب کچھ اور نہیں لینا ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ شان صرف اللہ کے کلام پاک کی ہو سکتی ہے، کسی اور کتاب کی یہ شان ممکن نہیں. ان تین آیات کی طرف میری توجہ ایک غیر ملک میں جا کر مبذول ہوئی. مجھ سے ابھی ایک ساتھی نماز سے پہلے یہ سوال بھی کر رہے تھے کہ آپ نے ان تین آیات کا انتخاب کیا اس مرتبہ درس کے لیے، حالانکہ یہ اس منتخب نصاب میں شامل نہیں ہے. تو میں نے ان سے بھی عرض کیا کہ منتخب نصاب ایک انتخاب ہے قرآن مجید سے، وہ کل قرآن نہیں ہے، اور کبھی ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن مجید کا اس نے احصاء کر لیا، ورنہ تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید میں کوئی چیز بھرتی کی بھی ہے، کوئی ایسے بھی ہے بلا ضرورت بھی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. البتہ یہ ضرور ہے کہ اپنی اپنی ذہنی کیفیات ہوتی ہیں، کسی وقت آپ کو خاص توجہ ہو جاتی ہے کسی چیز کی طرف. تو ایسا ہی معاملہ میرا ہوا ہے پچھلے دنوں، ان تین آیات کی عظمت بہت ابھر کر اور نکل کر سامنے ہے. وہ اس پہلو سے میں نے غور کیا کہ ہر شخص کی تین حیثیتیں ہوتی ہیں، ہر مسلمان کی خاص طور پر اگر آپ غور کریں گے تو تین حیثیتیں ہیں، اولین اور اہم ترین اور سب سے بنیادی اور اساسی حیثیت انفرادی. میں نے اتنے الفاظ اس لیے اس میں جمع کیے، اولین بھی اہم ترین بھی سب سے اساسی بھی سب سے بنیادی بھی، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے قرآن مجید میں سورہ مریم میں اس بات کو واضح طور پر بیان کیا گیا کہ اللہ تعالی کے ہاں جو محاسبہ ہوگا وہ انفرادی ہوگا. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر شخص کو اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہوگی. جیسے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں کو غرہ ہو جاتا ہے، وہ تکیہ کر بیٹھتے ہیں اپنے اصناف پر، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، ان کی پشت میں سے ہیں، ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے. یہی معاملہ یہود نے کیا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد، ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے ہاں اتنے نبی آئے، ہمیں اتنی کتابیں ملی. تو وہ جو ایک غرہ انہیں ہو گیا، اس نے انہیں عمل سے بیگانہ کر دیا. تو سورہ بقرہ کے 16 رکوع میں 2 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، تلک امت قد خلت. بڑا ہی انداز جو ہے یہاں تیکھا انداز، حالانکہ کس کا ذکر ہو رہا، ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا، یعقوب کا، ان کا ذکر ہو، لیکن یہ کس انداز میں، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. 2 مرتبہ یہ وہ ایک گروہ ہے جو گزر گیا، انہوں نے جو کچھ کمایا تھا وہ ان کے لیے، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، انہیں اپنا حساب دینا ہے، تمہیں اپنا حساب دینا ہے، ان کی نیکی تمہیں فائدہ نہ پہنچائے گی، تمہارے گناہوں کی طرف سے معاذ اللہ وہ کفارہ نہیں بن جائے گی، بلکہ یہاں تو ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کو خود نبھانا ہے، اپنا محاسبہ خود فیس کرنا ہے۔ تو سب سے اہم اور سب سے بنیادی بات جو ہے وہ انفرادی، انفرادی حیثیت میں کیا رہنمائی ہو، کیا بنیادی بات ہو کہ جس کو انسان اگر پلے باندھ لے تو اس کی زندگی جو ہے انفرادی اعتبار سے صحیح رخ پر پڑ جائے، ایک آیت میں تو اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد ہماری دوسری حیثیت یہ ہے کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہیں، مل جل کر ایک امت بنتے ہیں، امت مسلمہ، اسے سورہ بقرہ میں امت وسط کہا گیا، سورہ آل عمران میں خیر امت کہا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور سورہ بقرہ میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ جو امت کے فرد ہونے کی حیثیت سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، اس کے ضمن میں بنیادی بات کیا ہو، بنیادی رہنمائی کیا ہو، وہ بات کہ اس کو مضبوطی سے تھام لیا جائے، تو بحیثیت افراد امت مسلمہ ہم سرخرو ہو جائے اللہ کے ہاں، یہ ہے وہ بات کی جو دوسری آیت میں بیان کر دی۔ اس سے آگے بڑھئے تو ہم ایک عالم انسانی ہے، اس سے متعلق یہ تمام نسل انسانی جو ہے، نوع انسانی، یہ آدم اور حوا کی اولاد، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، وہ چاہے مختلف قوموں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف مذاہب انہوں نے اختیار کر لیے ہیں، مختلف رنگتیں ہیں، مختلف شکل و صورت ہے، مختلف زبانیں بولتے ہیں، لیکن ہے تو اسی اللہ کی مخلوق اور ہے تو اسی آدم اور حوا کی نسل۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس نوع انسانی سے متعلق ہونے کی جو ہماری تیسری حیثیت ہے، اس اعتبار سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس میں بھی ایک بنیادی بات ایسی بتا دی جائے کہ جس سے ہمیں مکمل رہنمائی حاصل ہو جائے۔ اب ان تین چیزوں کو ذہن میں رکھیے اور ان آیات کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ہر آیت میں ایک سطح پر کامل اور مکمل ہدایت دے دی۔ یہ ان تین آیات کا ایک خصوصی اعجازی حیثیت ان کی ہے، خصوصی مقام اور مرتبہ ہے۔ ہمیں آج پہلی آیت پر غور کرنا ہے، کل دوسری پر، اور پرسوں تیسری پر، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے توفیق عمل ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے، رہنمائی حاصل ہو جائے، پھر اس راستے پر چلنے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، ایک اپنا ارادہ خلوص کے ساتھ، یہ اگر نہیں ہوگا تو توفیق خداوندی بھی نہیں ملے گی، زبردستی اللہ ہدایت نہیں دیتا، اپنا ارادہ ہو اور اس پر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تائید اور نصرت شامل حال ہو جائے تو بیڑا پار۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم مخلصانہ طور پر عزم کر لو گے تو ہم تمہارے لیے راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستوں میں محنتیں کریں گے، جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، ہمارا پختہ وعدہ ہے، بڑا مؤکد وعدہ ہے، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولتے چلے جائیں گے، انہیں ہدایت دیتے چلے جائیں گے اپنے راستے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ یہ بات جان لیں کہ قرآن حکیم میں یہ تین آیات کس مقام پر آئی ہیں۔ قرآن حکیم میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے تو ہے سورہ فاتحہ، جس کو حضور نے ام القرآن بھی قرار دیا، اساس القرآن بھی قرار دیا، وہ کافیہ بھی ہے، وہ شافیہ بھی ہے، جس کا سب سے اہم نام اور سب سے عام نام فاتحہ ہے، اس اعتبار سے کہ یہ قرآن مجید کی اوپننگ سورہ ہے. الفاتحہ، فاتحہ کے معنی کھولنے والی، دی اوپننگ سورہ آف قرآن، وہ الفاتحہ. اس کو ایک اعتبار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا مقدمہ ہے، قرآن مجید کا دیباچہ ہے. یہ اصطلاحات ہماری دنیاوی تصانیف کی ہیں، ان کو بتمام و کمال تو ہم ان کا اطلاق قرآن پر نہیں کر سکتے، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے کسی چیز کو ذریعہ بنایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک تمہید ہے کہ فطرت انسانی میں ایک طلب ہے ہدایت کی. اہدن الصراط المستقیم، ان الفاظ میں اس فطرت کی ترجمانی کر دی گئی، اور بقیہ قرآن مجید جو ہے اس طلب کا جواب ہے، وہ ہدایت ہے اللہ تعالی کی طرف سے. اسی لیے سورہ بقرہ شروع ہوئی تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ ہے ہدایت ان کے لیے جن میں وہ ہدایت کی پیاس پیدا ہو چکی. اب تو دو صورتیں آتی ہیں قرآن مجید میں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. ان دونوں صورتوں میں بہت سے امور مشترک ہیں، بہت سی مشابہتیں ہیں، اور ان دونوں کو حضور نے ایک نام عطا فرمایا ہے، الزہراوین. زہرا کہتے ہیں عربی زبان میں روشن تابناک چیز. دو انتہائی تابناک اور روشن صورتیں، الزہراوین، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. حضور نے یہ بھی خبر دی ہے، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میدان حشر میں یہ دونوں صورتیں دو بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی، جو سایہ کریں گی ان لوگوں پر کہ جنہیں ان سے خصوصی شغف تھا، محبت تھی، جو ان کو پڑھتے رہتے تھے، ان پر سایہ کریں گی اور بدلیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی. ان دونوں صورتوں میں جو بہت سے امور مشترک ہیں، ان کی طرف تو اس وقت اشارہ کرنے کا وقت نہیں ہے. ایک بات جو میرے مضمون سے متعلق ہے اس کو سمجھ لیں. ان دونوں صورتوں کو دو دو نصف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. نصف اول میں اصلاً خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ سے، نصف آخر میں خطاب ہے موجودہ امت مسلمہ سے. یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. ہم تو سمجھتے ہیں شاید ہم میں سے بعض اس مغالطے میں ہو کہ صرف ہم ہی امت مسلمہ ہیں. قرآن مجید میں جیسے حضور سے کہلوایا گیا کہ اے نبی ان سے کہیے، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا نویلا رسول تو نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے. اسی طرح یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہم پہلی امت مسلمہ نہیں ہیں، آخری امت مسلمہ ہے، اور ہم سے متصلا قبل جو امت مسلمہ تھی وہ تھے بنی اسرائیل. 2500 برس تک وہ اس منصب پر پائی تھی. ہماری عمر جو ہے بحیثیت امت مسلمہ ابھی 1400 برس ہے، 15ویں صدی شروع ہو رہی ہے. یہ سابقہ امت جو ہے اس کا دور 2500 برس کا. نبوت جاری رہی، رسالت کا سلسلہ جاری رہا، کتابیں ان کو دی گئیں، شریعت کے حامل وہ تھے. یہ جو امت مسلمہ ہے، سابقہ امت مسلمہ، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، یہود اور نصارہ. قرآن مجید کی روح سے وہ ایک ہی امت ہے، لیکن یہ کہ ان کے ہاں ایک تقسیم ہو گئی کہ یہود علیحدہ، نصارہ علیحدہ. تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا جو پہلا آدھا ہے دونوں کا، ان میں خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ سے. یہود میں یہود کے ساتھ گفتگو ہے سورہ بقرہ میں، اور نصارہ کے ساتھ گفتگو ہے سورہ آل عمران. جو نصف ثانی ہے دونوں کا، اس میں خطاب ہوتا ہے امت مسلمہ سے، امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ آپ ذہن میں رکھیے کہ سورہ بقرہ کے 18 رکوع ادھر اور 19ویں رکوع سے بات شروع ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اہل ایمان اب جس مقام پر تم فائز ہو گئے ہو اس کی بڑی کٹھن ذمہ داریاں تمہارے کانوں پر آ گئی، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، یہ مقام جو تمہیں حاصل ہوا اب اس کی ذمہ داریاں تمہیں ادا کرنی ہوگی، لہذا نماز اور صبر دونوں کو مضبوطی سے تھام لو، یہ دو سہارے ہیں، یہ دو ستون ہیں، ان سے مدد حاصل کرو. اور اسی سلسلے میں پیش کی تنبیہ فرمائی گئی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ان ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں بڑے بڑے کٹھن مراحل آئیں گے، بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑے امتحانات سے گزرنا ہوگا، ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے بھی اور خوف سے بھی اور جان اور مال کے نقصانات سے بھی، محنتوں کے ثمرات کے ضائع ہونے سے بھی، ہر نوع کے امتحانات میں سے تمہیں گزرنا ہوگا، اور بشارت کے مستحق ہوں گے صرف صبر کرنے والے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو وہ جو 19ویں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، وہاں سے اب گفتگو شروع ہوتی ہے امت مسلمہ سے، یعنی امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہاں ذرا تقسیم جو ہے وہ برابر نظر نہیں آئی، ادھر 18 رکوع ہے ادھر 22 ہو گئے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ 18 رکوعوں میں آیات ہیں 152 اور 22 رکوعوں میں آیات ہیں 134، تو ایک توازن پیدا ہو گیا ہے، تقریباً نصف کا مکان ہے. سورہ آل عمران میں وہ تقسیم بہت ہی مکمل، یہ 20 رکوعوں پر مشتمل ہے سورہ مبارکہ جس میں 200 آیات، ان میں سے پہلے 10 رکوع ادھر کر لیجئے، بقیہ 10 رکوع ادھر کر لیجئے، ادھر وہ 101 آیات ہیں، ادھر 99 آیات ہیں. معلوم ہوا کہ یہاں تقسیم بالکل نصفین کی ہے. یہ نصفین کا لفظ آپ میں سے بعض حضرات کو شاید یاد آ گیا ہو، ایک حدیث قدسی میں آیا ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے سورہ فاتحہ کو، نماز کو، اور نماز کا جزو لازم سورہ فاتحہ، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے، فنصف لی ونصف لعبدی ولعبدی ما سال، اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے، آدھا میرے بندے کے لیے ہے، اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو کچھ کہ اس نے مانگا. اس لیے کہ پہلی جو 3 آیات ہیں اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، تو وہ تو اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کو سداوار ہے، حمد ہے، ثنا ہے. آخری 3 آیات میں دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، وہ ہمارے لیے ہے. اب رہ گئی درمیانی آیت، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ ایک معاہدہ ہے، معاہدے میں دو فریق بند جاتے ہیں. تو پہلی 3 آیات خالصتاً اللہ کے لیے، آخری 3 آیات خالصتاً بندوں کے لیے، اور درمیانی آیت میں آ کر اللہ اور اس کا بندہ یہ ایک معاہدے کے اندر منسلک ہو جاتے ہیں، تو یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے، آدھی سورہ فاتحہ میرے لیے، آدھی میرے بندے کی. یہی معاملہ میں نے عرض کر دیا کہ سورہ بقرہ کا ہو گیا، آدھی سابقہ امت مسلمہ کے لیے، آدھی موجودہ امت مسلمہ کے لیے. یہی معاملہ سورہ آل عمران کا ہو گیا، اس کا نصف اول بھی سابقہ امت مسلمہ کے لیے، اور نصف ثانی جو ہے وہ موجودہ امت مسلمہ. اور یہاں وہ تقسیم بڑی مکمل ہے، 10 رکوع ادھر 10 رکوع. یہ ہے وہ مقام کے جسے اب ہم شروع کر رہے ہیں. فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان. اب ذرا ان الفاظ پر توجہ کیجئے، اس لیے کہ ان الفاظ پر سے ہم بڑے سرسری طور پر گزر جاتے ہیں، ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس مسلمانوں سے خطاب ہے. ان دس پر الفاظ پر توجہ کیجئے. ایک تو شاید آپ میں سے بعض حضرات کے لیے یہ بات نئی ہو کہ پورے مکی قرآن میں یہ الفاظ نہیں آئے. قرآن مجید کا 2/3 حصہ مکی ہے، مکی سورتیں، اور لگ بھگ 1/3 حصہ مدنی ہے، لیکن یہ جو انداز تخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ آپ کو مکی صورتوں میں کہیں نہیں ملے گا. صرف ایک استثناء آپ کو ملے گا اور وہ سورہ حج میں ہے، لیکن سورہ حج کے بارے میں اختلاف ہے. بعض حضرات تو اس پوری سورت کو مدنی کہتے ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک اگرچہ پوری سورت بحثیت مجموعی مکی ہے لیکن اس کی کچھ آیات یقیناً مدنی ہیں، اس لیے کہ قتال کی اجازت جس آیت میں آئی ہے، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، یہ تو مکی ہو ہی نہیں سکتی. مکے میں قتال کہاں تھا؟ وہاں تو ہاتھ بندے ہوئے تھے، ہاتھ کھلے مسلمانوں کے مدینے میں آ کر. تو سورہ حج کی آخری آیت میں خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. باقی پورے مکی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں ملے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ طرز تخاطب قرآن مجید نے اختیار کیا ہے امت مسلمہ کے لیے. امت کا لفظ بھی آپ حیران ہوں گے، مسلمانوں کے لیے مکی صورتوں میں کہیں نہیں، یہ لفظ بھی استعمال ہو رہا ہے مدینے میں آ کر، اس لیے کہ مکی دور جو ہے حضور کی حیات طیبہ کا، اس میں ابھی ایک امت کی تشکیل نہیں ہوئی. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک جماعت، وہ جماعت کی شکل میں، یہی وجہ ہے کہ آپ کو لفظ حزب مل جائے گا، لیکن امت کا لفظ جو ہے سورہ بقرہ میں آیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وہ امت کا لفظ سورہ آل عمران میں آ رہا ہے، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کا نظام جب تک کہ ایک مکمل نظم کی حیثیت اختیار نہ کر لے، مکہ مکرمہ میں تو ابھی مسلمانوں کے پاس اقتدار نہیں تھا، اختیار نہیں تھا، دبے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے، نمازیں کھل کر پڑھ نہیں سکتے، برسر عام جو ہے نمازیں پڑھنے کا موقع نہیں ہے، حضور دار ارقم میں مقیم ہے. تو گویا کہ وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے کہ کھلم کھلا ایک بات ہو رہی ہو، ایک مرکز معین ہو اور نظر آئے کہ یہ ہے نظم اس امت کا، تو یہ صورت ابھی مکہ مکرمہ میں نہیں تھی، لہذا یہ لفظ جو ہے استعمال نہیں. اور یہ خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کا، یہ امت کے لیے. جب تشکیل امت ہو گئی تو اب خطاب ہو رہا یا ایھا الذین آمنوا. میری اس بات پر جو حضرات قرآن مجید سے شغف رکھتے ہیں وہ ذرا توجہ دیں کہ 20-20 رکوعوں کی صورتیں آپ کو مکی مل جائیں گی اور یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں. حالانکہ اہل ایمان تو موجود ہے، بہترین ایمان رکھنے والے تو وہی تھے، آخری وقت تک بھی امت کا جو اصل بلے سرسبد ہے وہ تو وہی ہے، لیکن نہیں. اور سورہ حجرات کی 18 آیات ہیں، ان میں شاید 6 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، آخر کوئی فرق ہے، کوئی وجہ ہے؟ تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ اب امت کی تشکیل ہو گئی، یہ معاملہ مدینے میں آ کر ہوا، اس سے پہلے ایک جماعت تو ہے لیکن ابھی اس کو امت کی حیثیت سے کوالیفائی نہیں کیا. اب ذرا ان الفاظ پر غور کیجئے. ایک اور بات بھی آپ نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں میں ایک مشترک بات یہ ملے گی کہ جہاں سے امت سے باضابطہ خطاب شروع ہوا ہے، اس سے پہلے حصے میں بھی، نصف اول میں بھی ایک ایک مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اس سے زائد نہیں. سورہ بقرہ کے 13 رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے مسلمانوں اے ایمان، راعنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو حضور سے، اس لیے کہ راعنا کو یہ یہودی جو ہے اور منافق جو ہے یہ ذرا سا اپنی زبان کو موڑ کر راعینا بنا دیتے ہیں. راعنا کا مفہوم تو یہ تھا کہ حضور ہماری رعایت فرمائیے، ذرا ہماری طرح متوجہ فرمائیے، حضور نے کوئی بات ادھر رک کر کے فرما دی، ادھر کے لوگوں نے نہیں سنی، راعنا، حضور ذرا ہماری رعایت ہو، ذرا دوبارہ فرما دیجئے. تو یہ ایک مجلسی کلمہ تھا کہ ذرا ہمارا لحاظ فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے. منافقین نے اور یہود نے اس کو ذریعہ بنایا حضور کی توہین کا، راعنا، اے ہمارے چرواہے. اب اگر ان سے کوئی پوچھتا تھا تو کہتے ہم نے راعنا کہا، راعنا کہاں کہا، ذرا اپنے کانوں میں تیل ڈالو، ہم نے کہا کچھ تم کچھ اور کہہ رہے ہو. اب ظاہر بات ہے کہ کیسے ان کا انکار کیا گیا. تو اس سازش اور اس شرارت کی جڑ کاٹی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کہ اے مسلمانوں تم رائنا کا لفظ ہی چھوڑ دو, تم کہو انظرنا, حضور ہماری طرف نظر فرمائیے, ذرا ہماری طرف التفات ہو جائے تاکہ انہیں یہ موقع ہی نہ رہے شرارت کرنے. تو یہ یہود کی شرارت کے ضمن میں ایک مرتبہ مسلمانوں سے ضمناً خطاب ہو گیا, حالانکہ وہاں سارا خطاب ابھی یہود سے تھا. اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں دیکھیے کہ دسویں رکوع کے آخر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اہل ایمان, اگر تم نے ان اہل کتاب کی اطاعت شروع کر دی, ان کی باتوں پر چلنا شروع کر دیا, تو جان لو کہ یہ تمہارے راستے سے تمہیں ہٹا دیں گے اور ایمان سے تمہیں کفر کی طرف لوٹا کر دیں گے. وہی یہود کی سازش, اس کے ضمن میں یا ایھا الذین آمنوا ایک مرتبہ آ گیا سورہ بقرہ میں اس اصل خطاب کے شروع ہونے سے پہلے, اور ایک مرتبہ آ گیا سورہ آل عمران میں باقی اصل خطاب یہاں سے شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے اہل ایمان. اب تھوڑا سا ان پر غور اس اعتبار سے بھی کیجئے یہ کون لوگ ہیں. وہ لوگ جو مانتے ہیں اللہ, وہ لوگ جو مانتے ہیں قیامت کو, آخرت کو, باعث بعد الموت کو, جزا و سزا کو, جنت اور دوزخ کو, وہ لوگ جو مانتے ہیں وحی کو, نبوت کو, رسالت کو, کتابوں کو, قرآن حکیم کو, محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک لفظ ہے, سرسری طور پر نہیں گزر جانا چاہیے. کون لوگ مخاطب ہیں یہاں, ان سے گفتگو ہو رہی ہے. اے وہ لوگوں جو مانتے ہو اللہ کو, اس کی توحید کو, اس کی صفات کمال کو, جو مانتے ہو اس کو کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے, زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے, اصل زندگی آخرت کی ہے, ان دار الاخرت لہی الحیوان لو کانوا یعلمون, جو مانتے ہو اس کو کہ اصل ہدایت اور رہنمائی وحی سے, جس سے نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری ہوا, اور آخری ہدایت نامہ یہ قرآن حکیم ہے, اور آخری اور کامل رسول محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جو مدعی ہو ان باتوں کے ماننے کے. اب فرمایا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے, اور دیکھنا موت نہ آنے پائے, ہرگز مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما برداری پر قائم. یہ ایک ہی بات ہے جو دو اسلوبوں سے کہی گئی ایک ہی آیت میں, اور اس آیت کا جو منفرد مقام ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ دونوں اسلوب چوٹی کے, اس سے زیادہ بلیغ اسلوب ممکن نہیں, اس سے زیادہ تاکیدی انداز ممکن نہیں. بات ایک ہی ہے جو کہی گئی اتقوا اللہ حق تقاته میں بھی وہی بات, اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون یہ بھی وہی بات, لیکن ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھو. وجہ کیا ہے, لوگوں کے مزاج مختلف ہیں, لوگوں کے ذوق مختلف ہیں, لوگوں کے ذہنوں کے سانچے مختلف ہیں. ایک بات ایک شخص کے ذہن میں ایک طریقے سے آ جاتی ہے, دوسرے کے ذہن میں نہیں آتی. وہی بات دوسرے اسلوب سے بیان کیجئے تو دوسرے شخص کی سمجھ میں آ جائے گی, ہو سکتا ہے کہ پہلے کو اس اسلوب سے مناسبت نہ ہو. تو اس کو جو قرآن مجید کہتا ہے تصریف الآیات, کذالک نصرف الآیات, تصریف کہتے ہیں کسی چیز کو گردش دینا, پھرانا. ہم اپنی آیات کو گردش دیتے ہیں, پھراتے ہیں, مختلف اسالیب میں اس کو بیان کرتے ہیں, بات ایک ہی ہے, لیکن یہ کہ اس کو بیان کرنے کے انداز جدا جدا ہے. وہ اس لیے ہے تاکہ ہر ذوق, ہر ذہنی ساخت, ہر مزاج, ہر استاد طبع کے شخص کے لیے ہدایت جو ہے اس کا راستہ روشن ہو جائے, اور اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ رہے بات کے پاس. اب یہاں سب سے پہلے تو لفظ تقویٰ پر غور کیجئے. بدقسمتی ہماری یہ ہے, اور مجھے ان دنوں خاص طور پر اس کا احساس ہوا کہ ہمارے ہاں ایک طویل عرصے تک قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے. مجھے اتنا شدت کے ساتھ پہلے احساس نہیں تھا کہ ان لوگوں کی یہ رائے اتنی کیوں تھی سخت, آپ کے شاید علم میں ہو کہ جب پہلی مرتبہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا قرآن مجید کا تو ان کے خلاف باقاعدہ ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوا، مخالفت ہوئی، ان کو قتل کرنے کے ڈر پہ ہو گئے لوگ. کیوں یہ شدت کیوں تھی؟ اس کا مجھے خاص طور پر احساس ہوا اس مرتبہ جب میں نے کچھ انگریزی تراجم جو ہے قرآن مجید کے دیکھے ایک ضرورت کے تحت. امریکہ جو میرا آنا جانا ہوا ہے گزشتہ 2 سالوں سے، تو اب تک تو صورت یہ تھی کہ میں جو اردو بولنے والے لوگ ہیں ہندوستان پاکستان کے لوگ جو جا کر آباد ہو گئے انہی سے گفتگو کرتا تھا. اس مرتبہ جو ہے بات زیادہ آگے بڑھی ہے، اور خاص طور پر جو وہاں کے وہ بلیک مسلم کہلاتے ہیں، لوکل مسلم، علیحدہ محمد کے جو ماننے والے تھے اور اب جن کا امام ہے وارث دین محمد، ان کا ایک بڑا نظام ہے وہاں، بہت بڑا مرکز ہے شکاگو میں، وہاں بھی جانا ہوا، اب ان سے بھی گفتگو کرنی تھی. بعض ہمارے احباب نے خاص طور پر فرمائش کی کہ ہماری جو نئی نسل یہاں پروان چڑھ رہی ہے وہ آپ کی بات نہیں سمجھتی، وہ گھریلو اردو تو کچھ نہ کچھ جان لیتے ہیں لیکن یہ کہ کوئی علمی مضمون اردو میں ان کے پلے نہیں پڑتا، لہذا آپ کوشش کیجئے کچھ نہ کچھ انگریزی میں بیان کیجئے. اب مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں آیات کا ترجمہ اگر کروں تو دیکھوں کیا کیا ترجمے کیے گئے، اور واقعہ یہ ہے کہ شدید مایوسی ہوئی انگریزی کے تراجم دیکھ کر. اردو میں تو پھر بھی غنیمت ہے کہ جو دین کی بنیادی اصطلاحات ہیں ہم جو کتنوں لے آتے ہیں، لفظ دین اردو میں بھی آ گیا، لفظ رسول اردو میں بھی آ گیا، لفظ تقویٰ جو کا چوں آ گیا، لہذا بڑی سہولت رہتی. لیکن ذرا انگریزی میں ترجمہ کر کے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہے. قرآن مجید کا ترجمہ واقعہ یہ ہے کہ آسان نہیں، میں ناممکن تو نہیں کہہ رہا لیکن بہرحال بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے فیصلہ کرنا کہ اب اس کا ایکویلنٹ لفظ کیا آئے گا. تقویٰ کا خاص طور پر معاملہ یہ ہے کہ جہاں انگریزی ترجمہ دیکھیں گے ہیو فیئر آف اللہ. اب یہ فیئر کا لفظ جو ہے یہ مغرب میں بہت بڑی وجہ بن گیا ہے اسلام پر اعتراض کی. تمام عیسائیوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے قرآن پر اور مسلمانوں پر کہ یہ خوف کو بہت زور دیتے ہیں، ساری ان کا جو ایمفیسس ہے ان کا سارا وہ خوف پر ہے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ تو ہر شخص کہے گا کہ خوف ایک منفی جذبہ ہے، جبکہ محبت جو ہے یہ ایک مثبت جذبہ ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ عیسائیت میں زیادہ زور اللہ کی محبت پر ہے اور اسلام میں زیادہ زور جو ہے اللہ کے خوف پر ہے. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے جو ترجمے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ان کی بات کسی درجے میں وزنی ہو گئی. اردو میں بھی ہمارا حال یہ ہے کہ لفظ تقویٰ کا ترجمہ بھی ڈر، ڈرو اللہ سے، خوف کا لفظ آئے تب بھی اس کا ترجمہ ڈر، تحذیر کا لفظ آیا یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، انذار کا ترجمہ بھی ڈر، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاظ میں لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ. خوف کا ترجمہ بھی ڈر، انذار کا ترجمہ ڈر، تقویٰ کا ترجمہ ڈر، اور تحذیر کا ترجمہ ڈر. اب یہ لفظ ڈر جو ہے یہ تو قرآن مجید پر پھر اتنا حاوی ہو جائے گا کہ پھر اعتراض کرنے والوں کے لیے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے یہ بات کہنے کی کہ قرآن مجید میں تو ڈر ہی ڈر ہے، خوف ہی خوف ہے، محبت خداوندی کی طرف زور نہیں. میں یہاں صرف ایک پاسنگ ریمارک کے طور پر عرض کرتا جاؤں، میں نے جو جواب دیا جب میرے سامنے یہ بات آئی، میں نے کہا کہ قرآن مجید جو اللہ تعالی کا مثبت تعارف کراتا ہے وہ تو سورہ فاتحہ میں ہے، اور قرآن مجید کی ہر سورت سے پہلے جو آیت ہے سوائے سورہ توبہ کے، ذرا اس میں دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہیں ڈر والی بات ہے؟ اللہ کے معنی کیا ہے؟ وہ ہستی جس کی طرف انسان انتہائی شوق سے اور محبت سے لپکتا. علیہ الفصیل و الی امہ، اگر کسی اونٹنی کے بچے کو آپ نے اپنی ماں سے جدا کیا ہوا تھا، باندھا ہوا تھا، جب آپ وہ کھل جائے گا تو دوڑے گا اپنی ماں کی طرف. یہ ہے والہانہ انداز میں اس کا اپنی ماں کی طرف لپکنا، یہ خوف تو نہیں ہے تو محبت کا جذبہ ہے. پھر رحمان، پھر رحیم، اللہ کے تین نام آئے اور تینوں میں کہیں خوف کا ذکر نہیں. اس کی رحمت اور رحمت کی رحمانی شان اور رحیمی شان دونوں شانیں جو ہیں وہ رحمت کی. سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کل شکر اللہ کے لیے، وہ محبوب ہے اس پوری کائنات کا اور وہ تمام کائنات کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، الرحمن الرحیم، رحمان ہے اور رحیم ہے. مالک یوم الدین، یہ تھوڑا سا ایک پہلو آتا ہے لیکن اس میں اسے تو اب آپ کو کنیت دینی پڑے گی. اسی طریقے سے جب معاشرہ بگڑ جاتا ہے، وہ جو اقبال نے کہا ہے برتری ہری کے شعر کو انہوں نے اردو کا جامع پہنایا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. کوئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ذرا کوڑوں کی ضرورت ہوتی. سائقہ حق کوندے، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، کذبت ثمود و عاد بالقارعہ. یہ بھی ایک انداز ہے، لوگوں کو چونکانا بھی پڑتا ہے. جن لوگوں کے لیے نوارا تلخ کرنی زنچو ذوق نغمہ کمیابی، جب نغمے کا ذوق نہیں رہے گا تو تلخ بات کرنی پڑے گی. تو یہ بھی اپنی جگہ ہے، قرآن کے اندر وہ پہلو بھی ہے، لیکن جان لینا چاہیے کہ مثبت پہلو جو ہے وہ محبت کا ہے. اب لفظ تقویٰ کو لیجئے، اس کا ترجمہ جب ڈر کیا جاتا ہے تو میرے نزدیک واقعہ یہ ہے کہ اس کی جو اصل روح ہے اس کی ترجمانی نہیں ہوتی. تقویٰ کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے واو قاف اور یہ وقا یقی. وقا یقی کے معنی ہے کسی کو بچانا، کسی مضر شے سے بچانا، کسی تکلیف سے بچانا، کسی مصیبت سے بچانا. یہ وقا یقی، یہ اس کا اصل مفہوم. چنانچہ ہم دعا کرتے ہیں وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں بچا آگ کے عذاب سے. سورہ دہر میں فرمایا فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا، اللہ نے بچا لیا ان کو اس دن کی برائیوں. تو وقا یقی کے کیا معنی؟ بچانا. باب افتعال سے بنے گا ابتقاء، اور ادغام کے قاعدے سے وہ بن گیا، واو بھی تے بن گئی، تے پر تشدید آ گئی. ابتقاء، ابتقاء کے معنی ہے خود بچنا. وقا کے معنی دوسرے کو بچانا اور ابتقاء کے معنی خود بچنا. اسی سے لفظ متقی ہے، اسی سے حکم ہے اتقوا اللہ. اب کیا معنی ہوں گے؟ اللہ کا تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کے احکام کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچانا. بچنا، یہ جو بچنا ہے اس دنیا میں، اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ نہ جائے، اللہ کی مرضی کے خلاف میرا کوئی عمل نہ ہو، کوئی میری حرکت ایسی نہ ہو جو میرے رب کو ناپسند ہو. یہ روش، بچنے کی روش دنیا میں، یہ تقویٰ ہے. اور اس کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا کہ اس دردناک انجام سے انسان بچ جائے گا کہ جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے فراہم کیا. یہ ہے اصل تقویٰ، بچنے کی کوشش اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے. یہ ایک روش ہے، یہ ایک رویہ ہے زندگی میں، ایک طرز عمل ہے کہ جس میں انسان پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہو، بچ بچ کر چل رہا ہو. یہ بچنے کی کیفیت جو ہے یہ تقویٰ. چنانچہ وہ آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا میں باقاعدہ بحث ہوئی اس پر کہ تقویٰ کا مفہوم کیا ہے. اب دیکھیے، وہ ایک عظیم مملکت، اس کے سربراہ تھے اس وقت، اور دو محاذوں پر جنگ جاری تھی. شام میں بھی پیش قدمی ہو رہی ہے، ایران میں بھی فوج کشی ہوئی ہے، ہر وقت نامعلوم کس کس قسم کے مسائل اور پیچیدگیاں جو ہے وہ درپیش ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ چونکہ اصل جو ہے وہ نظام ہے اسلامی نظام، اس کی جڑ ہے دین، لہذا مجلس شورا میں، پارلیمنٹ میں گفتگو ہو رہی ہے اس پر کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، اس کی اصل حقیقت معین ہونی چاہیے. تو لوگوں نے مختلف انداز میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کی، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں حضور کے الفاظ آئے ہیں کہ اقرؤہم ابی ابن کعب، قرآن مجید کے سب سے زیادہ پڑھنے والے، سب سے بڑے قاری، اور قاری اس زمانے میں صرف الفاظ پڑھنے والوں کو نہیں کہتے تھے بلکہ ان کے مفہوم کا جاننا بھی اس میں شامل تھا، تو گویا کہ قرآن کے بہت بڑے عالم حضرت ابی ابن کعب. حضرت عمر نے خاص طور پر ان سے سوال کیا کہ ابی تم بتاؤ تقویٰ کیا ہے؟ اب انہوں نے وضاحت کی کہ امیر المومنین، اگر کسی شخص کو کسی ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑے جس میں بڑی خاردار جھاڑیاں ہوں، ہر طرف جھکاڑ ہے، جھاڑ ہے اور ان میں کانٹے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا دامن بچاتا ہے، کپڑے سمیٹتا ہے، بچ بچ کر نکلتا ہے، احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے. یہ روش جو ہے یہ تقویٰ ہے، بچنے کی کوشش. کسی کو اگر کوئی نیویگیٹر کہے گا، کوئی اگر جہاز ران کہے گا، تو وہ اس انداز میں کہے گا کہ اگر کسی ایسی جگہ سے گزرنا ہو کسی جہاز کو کہ جہاں چٹانیں ہیں زیر پانی کے نیچے، سطح کے نیچے نظر نہیں آ رہی چٹانیں ہیں، اب وہ جو ہوگا کپتان اس جہاز کا، اس کی مہارت کیا ہے؟ وہ بچا کر نکلے، کہیں کسی چٹان سے ٹکرا نہ جائے، یہ اس کی مہارت ہے. یہ روش جو ہے یہ تقویٰ ہے. اب آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، بہترین یہ تشبیہ اور تمثیل ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے، مجھے بھی طے کرنا ہے، آپ کو بھی طے کرنا ہے، بہت سا حصہ ہم طے کر آئے ہیں، کچھ حصہ باقی ہے، کچھ پتہ نہیں سب ختم ہو جائے، لیکن یہ جنگل جو ہے جس میں سے ہمیں گزرنا ہے، اس میں ہر چہار طرف معصیت کی جھاڑیاں ہیں، گناہ کے جھنکار ہیں، یہاں پر گناہ کی ترغیب ہے، معصیت کی ترغیب ہے ہر چہار طرف. اس میں سے بچ کر، دامن بچا کر نکل جانا اپنا، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، اس کیفیت کے ساتھ اگر انسان یہاں سے گزر جائے، اپنے ایمان کو، اپنے دامن اخلاق کو کسی بھی کانٹے میں الجھنے نہ دے، تو یہ تقویٰ ہے، اور آسان کام نہیں. اب یہاں جو غور طلب بات ہے وہ یہ کہ یہاں مجرد تقویٰ کا حکم نہیں ہے، اتق اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو صحابہ گھبرا گئے، یہ ان پر بڑی شاخ گزری، بڑی بھاری گزری. اس کی وجہ جان لیجئے، ہمارے اور صحابہ کے مابین ایک بڑا بنیادی فرق ہے. قرآن مجید کو وہ بھی پڑھتے تھے اور سنتے تھے، اور ہم بھی پڑھتے اور سنتے، لیکن ان کے اور ہمارے پڑھنے اور سننے میں زمین و آسمان کا فرق. وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو اس نیت اور ارادے کے ساتھ پڑھتے تھے کہ جو کچھ سامنے آئے گا عمل کریں گے، لہذا فوراً اپنے آپ کو تولتے تھے. ہم اس بات میں پورے اتر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں، وہ شخص تو گھبرا جائے گا. اور جس کا ارادہ ہی نہ ہو عمل کا، جو صرف الفاظ پڑھ کے ثواب حاصل کر رہا ہے، عمل تو اسے کرتا ہی نہیں، یا کوئی ذہنی تعیش کے طور پر قرآن پڑھ رہا ہے، یا بیان کر رہا ہے، یا بیان سن رہا ہے، کسی کا انداز بیان جو ہے وہ بڑا دل کو بھا گیا ہے، اس کی بات جو ہے سن کر لطف آ رہا ہے، اگر یہ ذہنی تعیش ہے تو پھر گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں. یہ وہی بات ہے جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تمی گویم مسلمانم بلرزم، میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر تو کب کبھی تاری ہوتی ہے، لرزہ تاری ہوتی ہے، کہ دانم مشکلات لا الہ را، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ کی مشکلات کتنی ہیں. کہہ دینا آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل، بہت کٹھن. تو یہی فرق تھا اصل میں صحابہ کرام کے قرآن مجید کے پڑھنے اور سمجھنے اور سننے اور سنانے میں، اور ہمارے فرق، ہمارا جو انداز ہے اس میں. لہذا وہ گھبرا گئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، امام رازی نے ان کا قول نقل کیا ہے، اللہ کے تقویٰ کا حق تو اس طرح ادا ہوگا کہ کبھی چشم زدن جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہ ہو، کبھی ایک لہجے کے لیے بھی اللہ کی یاد جو ہے وہ دل سے دور نہ ہونے پائے. کس کے لیے ممکن ہے؟ کون اس معیار پر پورا اتر سکتا ہے؟ لہذا صحابہ گھبرائے اور ان کو اطمینان اس وقت ہوا جب وہ الفاظ نازل ہوئے جو سورہ تغابن میں ہیں کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. پس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہاری استطاعت میں ہے، حد امکان میں ہے. اب انہیں اطمینان ہوا، اپنی امکانی حد تک کوشش تو ہم کر سکتے ہیں، یہ تو ان کا ارادہ تھا، یہ تو ان کا عزم پہلے سے بھی تھا. لیکن اگر معیار یہ ہو کہ حق کا تو کاتے ہی، تو یہ معاملہ بہت مشکل، بہت کٹھن. یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات نے اس آیت کے اس حصے کو، پہلے حصے کو، اتقوا اللہ حق کا تو کاتے ہی، اس کو منسوخ مانا ہے اس آیت سے کہ فتقوا اللہ ما استطعتم، اس آیت نے اس حصے کو منسوخ کر دیا. لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اور اجماع جو ہے امت کا وہ اسی پر ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں بھی اصل میں یہ جو انداز بیان اختیار کیا گیا ہے یہ نصیحت کے لیے، یہ دل کے اندر اتر جانے اور کھب جانے والا انداز ہے. نصیحت کا انداز اور قانون بیان کرنے کا انداز یہ بنیادی طور پر مختلف ہوتے ہیں. جن لوگوں نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا ہے وہ بہت سی احادیث کا واقعہ یہ ہے کہ ان سے ان کو ایک حجاب ہو گیا ہے، ان کے اور ان حدیث کے مابین ایک پردہ پڑ گیا ہے کہ اس حدیث کا اصل مفہوم ان پر منکشف نہیں ہوتا. حضور جب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا یزنی الزانی ہی نہ یزنی وہو مومن، ولا یسرق السارق ہی نہ یسرق وہو مومن، ولا یشرب الخمر ہی نہ یشرب وہو مومن. کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، جب وہ زنا کر رہا ہے تو ایمان اس کے دل میں نہیں. کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، جب وہ یہ فیل کر رہا ہے تو ایمان نہیں. کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پی سکتا، جب وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو ایمان نہیں ہوتا. اب یہ ہے نصیحت کا انداز، وعظ کا انداز. اس کو اگر آپ قانون بنا لیں گے تو قانون کے معنی یہ ہوئے کہ جیسے ہی کسی نے زنا کیا وہ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے. اب یہ بات کہاں سے کہاں جا پہنچے؟ جیسے ہی کسی نے چوری کی ایمان نکل گیا تو کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، واجب القتل ہو گیا. یہ معاملہ تو بڑا کٹھن ہو گیا. لہذا اب اس سے واپس لوٹتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے. یہاں اس حدیث کا پورا زور ختم ہو گیا، کہاں یہ الفاظ کہ وہ مومن نہیں ہے. ذرا دوسری حدیث پر غور کیجئے، حضور فرماتے واللہ لا یومنو، واللہ لا یومنو، واللہ لا یومنو، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے. صحابہ لرز اٹھے، کانپ گئے ہوں گے. آپ خود غور کیجئے، یہ میں اور آپ نہیں ہوں، کون سی جماعت ہے؟ اور وہاں حضور اس قدر جلالی کیفیت میں فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں، تین مرتبہ دہرا رہے ہیں. تو کانپتے اور لرزتے ہوئے لوگوں نے سوال کیا، من یا رسول اللہ، حضور وہ کون بدبخت ہے جس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں؟ اب جواب سنیے، الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کے جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے. خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن. اب اس کو اگر قانونی لے جائیں گے تو اب وہ مومن نہیں ہے تو کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے. یہ کیونکہ ٹھیک نہیں لگ رہا لہذا واپس لوٹئے. اب ترجمہ آپ نے کیا، خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں. جب ترجمہ یہ کریں گے حدیث کی روح ختم ہو گئی، اس کا زور ہی ختم ہوا، اس کے اندر جو انداز تھا، اس کی جو تاثیر تھی، اس سے جو دل کا دہل جانا مقصود تھا وہ مقصود بدرپوز ہو گیا، بات ختم ہو گئی، ترجمہ ہی آپ نے اور کر دیا. تو آپ کے خیال میں کیا اس کا ایمان کامل نہیں ہے؟ اس کے لیے عربی میں الفاظ نہیں تھے؟ اور کیا حضور کو اتنی عربی نہیں آتی تھی معاذ اللہ کہ آپ کو الفاظ استعمال کرتے؟ تو بات کیا ہے اصل میں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وعظ اور نصیحت اور فہمائش اور فرمائش اور ترغیب اور ترہیب کا انداز اور ہوتا ہے، اور قانون اور فقہ کی بات اور ہوتی ہے. جب قانون اور فقہ کی بات ہوگی تو انداز اور ہوگا. پھر انداز یہ ہوگا جس نے ہمارا ذبیحہ کھایا، جس نے ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، فہو مسلم، ان کو مسلمان. اس میں کہیں مغالطہ نہ ہو جائے کہ ذہن میں یہ آئے کہ میں نے جو کچھ کہا اس کی روح سے تو پھر قادیانی بھی مسلمان ہو گئے. معاذ اللہ. یہ ان لوگوں کے بارے میں حضور نے فرمایا جن کے بارے میں ہمیں کوئی ایسی چیز معلوم نہیں ہو کہ جو ایمان کے منافی. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قادر مانتا ہی نہیں، اس نے کہا تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن صفات کا انکار کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا عالم نہیں مانتا. تو اب ہم تکفیر کریں گے کہ نہیں، یہ تو کفر ہو گیا. اسی طرح جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہم نے اسے مسلمان مان لیا، جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ حضور کے بعد بھی کسی کو نبی مانتا ہے. جب یہ معلوم ہوگا اب تکفیر ہو جائے گی. لیکن اگر کسی شخص کے بارے میں کچھ اور معلوم نہیں، وہ کلمہ پڑھتا ہے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، ہمارا ذبیحہ کھاتا، ہم اسے مسلمان سمجھیں گے. قانون کی بات یہ ہے، قانون کی بات وہ ہے جو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ پر بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا. یہ قانون کی بات ہے. زنا کیا ہے آپ سزا دیجئے، کوڑے ماریے، سنسار کیجئے، کافر نہیں کہہ سکتے اسے. چوری کی ہے ہاتھ کاٹیے، وہ جرم اس نے کیا ہے قانون کی زد میں آ گیا ہے، قانون کا نفاذ کیجئے، کافر نہیں ہے. تو گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہے. اور یہ جو حضور فرما رہے ہیں وہ گناہ کبیرہ بھی نہیں، وہ تو صرف ایک شخص کی کج خلقی ہے، ایک بد اخلاق آدمی ہے کہ اس کا پڑوسی جو ہے اس کی ایذا رسانی کی وجہ سے امن میں نہیں ہے. اور حضور تین مرتبہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں واللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن. ان چیزوں کے درمیان مطابقت کیسے ہوگی کہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ وعظ اور نصیحت اور فہمائش اور فرمائش اور ترغیب اور ترہیب کا انداز اور ہوتا ہے، اور قانون جب بیان کرنے کا موقع ہوتا ہے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے. یہاں وہ ترغیب کا انداز ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اہل ایمان، اے اللہ کے ماننے کے دعوے داروں، اے آخرت پر ایمان کے مدعیوں، اے رسول کو اور قرآن کو ماننے کے دعوے داروں، اب تمہارے اس ماننے کا ایک لازمی نتیجہ نکلنا چاہیے، تمہاری کوئی حرکت اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، تمہاری زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے کہ جو اللہ کو پسند نہ ہو. ہر لفظ کے نکالنے سے پہلے سوچو کہ جو بات میں کہنے چلا ہوں وہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، حق ہے کہ ناحق ہے، اللہ اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہو جائے گا. تمہارے تمام جوارح پر، تمہارے تمام اعضاء پر جب یہ گرفت ہو جائے گی، جب یہ احتیاط کی ایک کیفیت طاری ہو جائے گی، تو یہ ہے تقوی. اتقوا اللہ حق تقاتہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق. ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے تقوی کا حق ادا کرنا ممکن نہیں. حضور کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں، حضور فرما رہے ہو ما عرفنا کا حق معرفتک وما عبدنا کا حق عبادتک. اے اللہ ہم تیری معرفت حاصل نہ کر پائے جیسے کہ تیری معرفت کا حق تھا، اور اے اللہ ہم تیری بندگی کا حق ادا نہ کر پائے جیسے کہ تیری بندگی کا حق تھا. ویسے حضور کے لیے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ الفاظ آپ نے تواضع میں کہے، یہ آپ کی کثر نفسی ہے، یہ آپ کا انکسار ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اور کسی بھی شخص کے بارے میں ہم کہیں گے کہ سب فیصد درست ہے، یہ الفاظ کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کی معرفت اتنی حاصل کر سکے جتنے کہ اس کی معرفت کا حق ہے، اور اللہ کی بندگی ایسی کر سکے جیسا کہ اس کی بندگی کا حق ہے. لیکن بعض میں نصیحت کی زبان میں سمجھانے کے لیے، لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنے کے لیے انداز یہی ہوگا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اگرچہ اس کے اندر وہ قاعدہ کلیہ موجود رہے گا، وہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اس کی وسعت کے مطابق. یہ وسعت اللہ نے جس کو جتنی دی ہے وہ خوب جانتا ہے. میں نہیں جانتا آپ نے کتنی وسعت ہے، اور آپ طے نہیں کر سکتے مجھ میں کتنی وسعت ہے، بلکہ بسا اوقات ہم خود یہ طے نہیں کر سکتے کہ ہمارے اندر کتنی وسعت ہے. سب سے مشکل کام جو ہے دنیا میں وہ خود اپنے آپ کو جاننے کا, ٹو نو یور سیلف, سب سے مشکل کام. دوسروں کو آپ کچھ ذرا زیادہ جان لیتے ہیں, اپنے آپ کو جاننا بہت مشکل. اپنے گریبان میں جھانکنا سب سے مشکل. دوسروں کے عیوب تو ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جیسے علم نشرہ ہو, سامنے ہو. اپنے عیوب پر نگاہ ڈالنا جو ہے یہ بہت مشکل. وہ اپنی وسعت کو معین کرنے کا بھی اب یہ مضمون آ گیا تو میں عرض کر دوں کہ طریقہ کیا ہے. امکانی حد تک کوشش کرتے رہیے, آپ اتنا ہی کر سکیں گے جتنی وسعت آپ نے اللہ نے ڈالی. لیکن آپ خود اپنی وسعت معین کر کے اور عذر کر لیں, میرے اندر تو اس سے زیادہ کی وسعت نہیں ہے, یہاں دھوکہ کھا جائیں. یہاں جو ہمارا نفس ہے وہ ہمیں دنیا کے معاملے میں تو آگے سے آگے بڑھانے کے لیے ترغیب دیتا رہتا ہے, اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو. یہ جو تم سے آگے نکل گیا ہے تو اس کے چار ہاتھ نہیں ہے, چار پاؤں نہیں ہے, تم کیوں پیچھے رہ گئے ہو؟ اور دین کے معاملے میں ہمیں وہ پیچھے کی سجھاتا ہے کہ تمہارے اندر کہاں صلاحیت ہے, میرے اندر تو استطاعت ہی نہیں ہے, میرے اندر استعداد ہی نہیں ہے, ہمارے اندر تو ان کاموں کی صلاحیتیں نہیں ہیں. دنیا میں دیکھیے تو وہ صلاحیتیں خوب پر ہوئے کار آ رہی ہیں, ایک دوسرے سے آگے بکتٹ دوڑ لگی ہوئی ہے, آگے سے آگے نکل رہے ہیں. دنیا میں کامیابی بھی بغیر صلاحیت کے نہیں ہوتی. دنیا میں اگر صلاحیت کا ظہور ہو رہا ہے تو وہ صلاحیت آپ کے اندر ہے, صرف یہ کہ آپ نے اس کا رخ دنیا کی طرف کیا ہوا ہے. اسی کا رخ اگر آپ نے دین کی طرف کیا ہوتا تو وہی صلاحیتیں اس دین کے میدان میں بروئے کار آتی. لہذا وہاں تو کوشش یہ ہے, یہ ہونی چاہیے کہ آگے سے آگے بڑھو, بڑھ اتنا ہی سکو گے جتنی کہ وسعت اللہ نے پیدا کی ہے, اس سے آگے تو جا نہیں سکتے. لیکن یہ ہے کہ اس کو اپنے لیے عذر بنا لینا یہ شیطان کا وسوسہ اور نفس کا دھوکا. اللہم اعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اب آئیے دوسرے ٹکڑے پر, ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عجیب الفاظ ہے, لا تموتن, ہرگز مت مرنا مگر حالت اسلام میں. اب غور کیجئے, ایک تو یہ کہ مسلم کسے کہتے ہیں, موٹی سی بات ہے. اسلام کے معنی گردن نہادن, فرما برداری کی روش اختیار کرنا. مسلم کون ہے؟ جو فرما بردار ہے. جس وقت کوئی شخص اللہ کا حکم توڑ رہا ہے تو کیا وہ فرما بردار ہے؟ موٹی سی بات. یہاں بھی وہ قانونی اور فقہی بحثوں میں مت پڑیے. فقہی اعتبار سے, قانونی اعتبار سے میں ابھی عرض کر چکا ہوں, میں بھی مانتا ہوں سب کی سب درست ہے. امام ابو حنیفہ کا یہ قول کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی مسلمان ہے, تکفیر نہیں ہوگی. لیکن ذرا حقیقت کی طرف غور کیجئے, مسلم کے معنی فرما بردار. جو شخص حکم توڑ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس وقت تو فرما بردار نہیں ہے, اس وقت تو نافرمان ہے. اب یہاں ہمیں حکم کیا مل رہا ہے؟ دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں, اور موت کی میرے پاس کوئی ضمانت نہیں کہ وہ کب آئے گی. کچھ معلوم نہیں, کوئی وقت معین نہیں. معین اللہ کے علم میں ہے, وہ تو اجل معین ہے, ہمیں معلوم ہے. کچھ پتا نہیں کہ یہاں سے نکل کر گھروں تک پہنچنا کسی کے نصیب میں ہے کہ نہیں. صبح کو گھر سے نکلتے ہیں, شام کو لاٹ لوٹ آتی. والدین منتظر ہوتے ہیں کہ بیٹا دفتر گیا, شام کو آئے گا, اور معلوم ہوتا ہے کسی اسپتال میں لاش پڑی ہوئی. کس کو معلوم ہے کہ موت کب آ جائے؟ جیسے کہ سورہ لقمان میں فرمایا کہ وما تدری نفسم بأی ارض تموت, کسی کو معلوم نہیں ہے کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی. 60 برس ایک جگہ پر انسان رہتا ہے, ایک دن کے لیے کہیں جاتا ہے, وہیں موت آ دبوچتی ہے. اسے کیا معلوم تھا کہ میری موت کہاں واقع ہو جائے؟ اسی طریقے سے کس کو معلوم ہے کہ موت کب آئے گی؟ اس کو تو چھپا کر رکھا گیا ہے. اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعى. وہ قیامت کو بھی اللہ نے چھپا کر رکھا ہوا ہے, کچھ معلوم نہیں وہ کب آئے گی. حدیث جبرائیل میں بھی حضور نے اس کی کچھ نشانیاں ہی بیان کی ہیں, علامات قیامت تعین کے ساتھ نہیں بتایا, بلکہ اس کے الفاظ سے تو یہ بھی مترشح ہوتا ہے, واللہ عالم, میں دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. الفاظ سے جو مترشح ہوتا ہے وہ یہ ہے
کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گا. واللہ اعلم. میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں, حضور کا وہ انداز بیان بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ الفاظ یہ ہیں, من مسئول عنہا بعلم من السائل, بلکہ ایک روایت میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ فی خمسۃ لا یعلمہا الا اللہ, یہ تو ان پانچ چیزوں میں سے ایک چیز ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور وہ پانچ چیزیں سورہ لقمان کی اسی آیت میں ہیں, ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ وہ کب آئے گی, وہی بارش برساتا ہے, وہی جانتا ہے کہ رحم میں کیا ہے, لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, نر ہے کہ مادہ ہے, اور کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ کل وہ کیا کب آئے گا, اور کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی. حضور نے اس آیت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ فی خمسۃ لا یعلمہا الا اللہ, یہ تو ان پانچ باتوں میں سے ایک بات ہے کہ جس کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی. تو اب آپ غور کیجئے, دیکھیے اسلوب میں نے عرض کیا تھا, اس سے زیادہ بلیغ پیرایا یہ بیان, اس سے زیادہ فصاحت اور بلاغت ممکن نہیں. دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام میں, فرما برداری کی حالت میں مانی کیا ہوئے, ایک ایک لمحے کا پہرا دو, ایک ایک لمحہ گزارو چوکس ہو کر, مبادہ تم کہیں تو اللہ کا حکم توڑ رہے ہو اور عین اسی لمحے موت کا ظالم ہاتھ, موت کا ظالم پنجہ جو ہے وہ تمہیں آگے بوجھے, کتنی حسرت ناک موت ہوگی. کبھی ذرا چشم تصور سے دیکھیے, ہمارے ذہنوں میں چونکہ گناہ کے اپنے اپنے کچھ معیارات قائم ہیں, زنا ہمیں بہت بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے, اگرچہ حضور کے فرمان کے مطابق سود جو ہے اس سے 100 گنا زیادہ بڑا گناہ ہے, لیکن ہمارے اپنے پیمانے. اب ذرا تصور کیجئے کہ اگر کوئی بدبخت انسان, کوئی انسانی جوڑا زنا کر رہا ہو اور عین اسی لمحے اس کی جان جو ہے نکال لی جائے, کس قدر قابل حزن یہ انجام ہے, کس قدر حسرت ناک وہ موت ہوگی, کیسی رسوائی کا عالم اس دنیا میں ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہی اس سے بچائے, لیکن یہ کہ گناہ تو گناہ ہے, اللہ کا تو کوئی حکم چھوٹا نہیں, اللہ کا تو ہر حکم بڑا ہے. مجھے بلکہ ایک واقعہ یاد آیا, کیونکہ میں علامہ اقبال کے بارے میں شاید آپ میں سے بعض حضرات کو معلوم ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے معلوم نہیں تو معلوم ہو جائے, کیونکہ میں ان کے اشعار بہت کوٹ کرتا ہوں اپنے دروس میں تقاریر میں. دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ میں ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ استعمال نہیں کرتا, اور دھڑلے سے نہیں کرتا, اپنے پورے اعلان کے ساتھ نہیں کرتا, اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ خاص ہیں جو دینی اعتبار سے بزرگ شخصیتیں ہوں ان کے لیے. ویسے تو یہ کہ میں آپ سے کہتا ہوں السلام علیکم, آپ مجھ سے کہتے ہیں, لیکن علیہ السلام یہ الفاظ صرف انبیاء کے لیے, کسی اور کو ہم نہیں کہیں. اسی طرح اللہ آپ سے راضی ہو جائے, کوئی اس کے اندر لفظی اعتبار سے عجیب بات نہیں ہے, لیکن رضی اللہ عنہ یہ الفاظ صرف صحابہ کو کہیں گے, کسی اور کو نہیں کہیں. اب ایسے قرنی کو نہیں کہتے ہم رحمت اللہ علیہ, نجاشی کو نہیں کہتے ہم رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ, اس لیے کہ وہ صحابی نہیں, انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں, لہذا وہ ایک صف پیچھے آ گئے, وہ تابعین میں ہے رحمت اللہ علیہ کہا جائے گا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہا جائے. اور رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یہ ہمارے ہاں ہمارے تعامل سے مختص ہو گئے ہیں, جو متدین ہوں, جو لوگ دینی ہے اعتبار سے, جو علم اور عمل دونوں کے میدان میں اونچے ہوئے ہیں. علامہ اقبال کا عمل کا پڑھنا بہت ہلکا, بہت ہلکا, میں یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا, دعا ان کے لیے کرنا یہ بالکل دوسری بات, جتنی آپ کر سکیں کریں. تو بعض لوگ اس پر بڑے جزبز ہوئے, اور ایک صاحب نے ایک تقریر کے بعد میرے باقاعدہ مجھ سے کہا, یہ آپ کیوں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں. یہ میں نے کہا کہ داڑھی ان کے نہیں تھی, نماز کی پابندی کا بھی بہرحال وہ تو اللہ جانتا ہے جس کا جو معاملہ ہے, لیکن جو گواہیاں آس پاس کے بیٹھنے والے لوگوں سے ملی ہیں وہ نماز کی پابندی کی نہیں ہے, اللہ انہیں معاف کرے.
یغفر اللہ لکم.
کہنے لگے یہ کیا چھوٹی چھوٹی باتیں. میں نے کہا کہ میں اللہ کے کس حکم کو چھوٹا قرار دوں گا اور رسول کی کس سنت کو چھوٹا قرار دوں گا؟ میرے پاس تو پیمانہ نہیں ہے. آپ کے پاس پیمانہ ہے تو آپ کیجیے. میرے نزدیک اللہ کا ہر حکم بڑا ہے اور رسول کی ہر سنت جو ہے واجب الاتباع. جو نہیں کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ اسے توفیق بخشے. یہ ہے وہ معاملہ کہ کون سا حکم چھوٹا ہے کون سا بڑا. یہ ہمارے اپنے ذہنوں کے کچھ پیمانے ہیں. یہی وجہ ذہن میں رکھیے کہ حضور نے مشابہت اس سے دیے تاکہ سود کے اندر کوئی خرابی بظاہر نظر نہیں آتی, کوئی نجاست اس میں لگی ہوئی نہیں آ رہی, کوئی ظاہری اس کے اندر برائی کا پہلو. وہ تو کسی صاحب دانش کے سمجھ میں آئے گا کہ یہ سود کس طریقے سے انسانی تمدن اور انسانی معاشرے کی جڑیں کاٹتا ہے, کس طرح کا ظالمانہ استحصالی نظام اس کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے, کس طرح کا ایک معاشرے کے اندر ظلم اور استحصال کی صورت پیدا ہوتی ہے. یہ تو سمجھدار لوگوں کی باتیں ہیں, سب کو سمجھ نہیں آتا. ان کو سمجھانے کے لیے اسی نسبت کو دینے کی ضرورت تھی کہ الربا 70 جزءاً, سود کے 70 حصے ہیں. اے سروہا, اس میں سب سے ہلکا حصہ جو ہے وہ اس کے مساوی ہے. ان ینکح الرجل امہ, کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. زنا ہی زنا نہیں, ماں کے ساتھ زنا کرے. یہ ہے وہ نسبت اور تناسب جو محمد رسول اللہ نے قائم کیا. اب پھر آئیے لوٹ یہ آیت کی طرف, ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھنا کوئی لمحہ معصیت میں بسر نہ ہو, کوئی ایک لمحہ بھی اللہ کے کسی حکم کو توڑنے میں صرف نہ ہو رہا. مبادہ موت اسی لمحے تمہیں آگ پہنچے اور تمہاری وہ موت اسلام کی موت نہیں ہوگی. حقیقت کے اعتبار یہاں پھر وہی فرق ذہن میں رکھیے کہ یہاں قانون کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں ترغیب کی بات ہے, یہاں حقیقت کی بات ہو رہی ہے. اب اگر آپ نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ دیکھنا مسلمان ہی مرنا, تب تو مسئلہ بڑا آسان ہو گیا. مسلمان کون ہے؟ فاسق بھی مسلمان, فاجر بھی مسلمان, زانی بھی مسلمان, شرابی بھی مسلمان, چور بھی مسلمان, ڈاکو بھی مسلمان. مسلمان تو ہے, تو اس حد تک تو آپ کو مطمئن ہو جائیں گے. آپ کی اس آیت پر تو عمل ہم کر ہی لیں گے, مرتد تو نہیں ہوں گے. اب ایک ارتداد ہے قانونی اور ظاہری ارتداد, ایک ارتداد ہے مانوی اور حقیقی ارتداد. اس کو بھی جان لیجیے. جب آپ نے اللہ کا حکم توڑا, مانن آپ مرتد ہو گئے, مانن حقیقت. اس کے بعد آپ توبہ کرتے ہیں تو اکثر لوگ ایمان لاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں توبہ کا ذکر آیا ہے وہاں ساتھ ایمان کا ذکر آیا ہے. سورہ فرقان کے آخر میں الا من تاب وآمن وعمل صالحا, سوائے اس کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے. معلوم ہوا کہ توبہ در حقیقت تجدید ایمان ہے. گناہ آپ نے کیا تو مانوی طور پر مرتد ہو چکے آپ, ایمان آپ کے دل میں سے نکال دیا گیا. حضور نے اس کی تمثیل بیان کی ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اس کے دل میں سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر وہ منڈلاتا ہے پرندے کے مانے, چکر لگاتا ہے. اگر توبہ کرتا ہے تو لوٹ آتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو رخصت ہو جاتا ہے. یہ چیز قانون کی سطح پہ نہیں ہو رہی ہے, یہ اندر ہی اندر ہو رہا ہے, ظاہر نہیں ہو رہا ہے. قانون میں پھر میں عرض کر رہا ہوں, مجھے ہرگز کوئی اتباع نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کا مطلب میں سب کی سب درست سمجھتا ہوں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہے, مرتد نہیں ہے. یہ بہت بڑی گمراہی تھی, بہت بڑی ٹھوکر تھی جو خوارج کو لگی ہے. خوارج کا مطلب یہی تو ہے, انہوں نے اس حقیقت کو قانون پر لا کر چسپا کر دیا کہ جس نے گناہ کبیرہ کیا وہ کافر ہو گیا, اللہ کے توبہ کرے. اگر وہ توبہ نہیں کر رہا تو مرتد ہے, مرتد ہے تو واجب القتل ہے. اس کی جان بھی حلال, اس کا مال بھی حلال. اس کا مال آپ لوٹ سکتے ہیں, وہ مال غنیمت ہے. اس کی بیوی اب آپ کی لوڈی. دیکھیے قانون نے کہاں سے کہاں بات پہنچا دی. تو یہ مغالطے بڑے باریک ہوتے ہیں لیکن ان کے نتائج جو ہیں بڑے دور رکھ ہوتے ہیں. کہ یہ بات ہو رہی ہے حقیقت کی سطح پر, یہ بات قانون کی سطح پر نہیں ہے. قانون وہ مسلمان ہے لیکن اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, بڑی قیامت برپا ہے اندر. جب اس نے گناہ کیا ایمان نکل گیا, اب اگر توبہ کر رہا ہے تو ایمان واپس آ رہا ہے. اس کا اثر نو ایمان ہے یہ. الا من تاب و آمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله تعالى. سوائے اس کے جو توبہ کرے اور ایمان لائیں. یہ تجدید ایمان ہے, اثر نو ایمان میں داخلہ ہو رہا ہے, اگرچہ یہ قانون کی سطح پر نہیں, یہ باطن میں. اسی کی ایک مثال میں آپ کو اور دے دینا چاہتا ہوں. سورہ نساء میں, سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 136-137 ہے. پہلی آیت میں تو دیکھیے مسلمانوں سے خطاب ہے اور دعوت ایمان ہے. عجیب بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. بڑی عجیب آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لاؤ. عجیب بات ہے, ایمان والے تو ہیں وہ. یہاں وہی فرق ذہن میں رکھیے, اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. ایک وہ ایمان ہے کہ جو آپ کی زبان کی نوک پر ہے, ایک وہ ایمان ہے جو آپ کے قلب کی گہرائیوں میں جادوگری ہو گیا ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے کہ نسبت خاک را با عالم پاک. ایک ایمان وہ ہے جو آپ کو صرف وراثتاً مل گیا ہے, آپ کے اپنے شعور کی گہرائیوں میں وہ ثبت نہیں ہے, آپ نے خود شعوری طور پر ریئلائز نہیں کیا ان حقائق کو اپنے باطن میں. وہ ایمان آپ کا ایک کلیکٹو فیتھ ہے, وہ آپ کا ایک نیشنل کریڈ ہے, وہ قومی عقائد ہے. آپ بھی سبسکرائب کرتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے ہمارے والدین یہ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. ایک ایمان وہ ہے جو آپ کے اپنے فکر, آپ کے اپنی سوچ, آپ کے اپنے شعور کی سطح پر مرتسم ہو گیا. کیا نسبت ہوگی ان میں؟ نسبت خاص رابع ہمیں پاس. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے, اور اس کتاب پر بھی کہ جو اس نے پہلے نازل کی تھی. اگلی آیت کیا ہے؟ اب یہ اس کا کانورس ہے, اس کا برعکس ہے, عجیب نقشہ ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لن یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا, پھر ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر ایمان لائے پھر کفر کیا, یہ کیا گورکھ زندہ؟ قانون کی سطح پر تو ہو نہیں سکتا. ایک دفعہ کفر کرے گا تو مرتد قرار پائے گا, ختم ہو جائے گا, ختم کی بات. یہ پھر ایمان لانے اور پھر کفر کرنے کا معاملہ نہیں آیا. یہ سارا وہ مانوی ارتداد ہے, وہ مانوی کفر ہے جو اندر ہی اندر ہوتا. آپ نے اللہ کا حکم توڑا, مانن کفر ہو گیا, پھر آپ نے توبہ کی, اب تجدید ایمان ہو گئی, پھر آپ ایمان لے آئے, پھر آپ سے کسی معصیت کا صدور ہوا, پھر آپ حقیقی اعتبار سے کفر میں چلے گئے, پھر آپ نے توبہ کی, پھر آپ حقیقت کی طرف سے ایمان کی طرف لوٹ آئے. یہ سلسلہ تو وہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے, ہر آن یہ کیفیت جاری ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا. پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ پھر وہ کفر کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں, ان کا قدم جو ہے وہ ڈرفٹنگ اوے, وہ بار بار کی اس آمد و رفت کے نتیجے میں وہ حقیقت جو ہے ان کے ہاتھوں سے اس کا دامن چھوٹتا چلا جاتا ہے. وہ جب دور نکل گئے تو فرمایا گیا یہ ہے حالت نفاق, بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. ایسے منافقوں کو اے نبی آپ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. لیکن یہاں بھی نوٹ کیجئے, منافق بھی قانوناً مسلمان ہیں. یہ ساری کہانی جو ہے اندر ہی اندر کی ہے, باطن کی ہے, حقیقت کی سطح پر ہے. یہ دل کی دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں, قانون میں تو اس کا کوئی معاملہ ہی نہیں. منافق بھی مسلمان ہے, دنیا میں اس کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کیا گیا آخری وقت تک. آپ دوسرے منافقین کی بات کو کیا کریں گے؟ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابئی اس کا جنازہ حضور نے پڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوا کہ اس کو آخری وقت تک مسلمان سمجھا گیا قانوناً. تو اس معاملے میں ذرا اس قانونی بحث کو علیحدہ رکھ کے اس آیت کو ذرا ذہن پر مرتسم کیجیے, نقش کر لیجیے اسے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اہل ایمان, اے ایمان کے دعوے داروں, اب اس ایمان کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے, اگر کسی درجے میں بھی حقیقت ایمان سے بہرابر ہو گئے ہو, اگر ایمان کی لذت و حلاوت کسی درجے میں بھی تمہیں میسر آ گئی ہے, تو اتقوا اللہ حق تقاته, تمہاری زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے جو اللہ کو پسند نہ ہو, تمہاری آنکھیں کسی ایسی جانب حرکت نہ کریں کہ جو اللہ کو پسند نہ ہو, تمہارے ہاتھ کسی ایسے کام میں مشغول نہ ہو کہ جو اللہ نے منع کر دیا ہو, تمہارے پاؤں کسی ایسے راستے پر جنبش نہ کریں کہ جن پر چلنا اللہ کو پسند نہ ہو. اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے, اور ایک ایک لہجے کا پہرا دو, ایک ایک لمحے کی چوکی داری کرو, مبادہ کسی لمحے تم سے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہو, اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہو, اور موت کا ظالم بنجا تمہیں عین اسی وقت آ کر دبوچ لے اور تمہاری وہ موت جو ہے وہ حالت اسلام پر نہ ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اب آپ نے دیکھا کہ یہ اسلوب بیان, یہ تاکیدی انداز, یہ چوٹی کا بیان کا انداز اور اسلوب, ایک ہی بات اور اس کو بیان کرنے کے دو انداز. اب صرف دو منٹ میں آپ کے اور لوں گا. ایک بات تو جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے, یہ معاملہ خالص انفرادی ہے. میرا تقویٰ آپ کے لیے مفید نہیں, آپ کا تقویٰ میرے لیے مفید نہیں. کوئی تقویٰ کی پونجی میرے پاس ہے اگر اپنی, تو وہ مجھے مفید ہوگی, اور کوئی تقویٰ کی رمق اگر آپ کو میسر آئی ہے خود, تو وہ آپ کے حق میں مفید ہوگی. یہ بالکل انفرادی سطح کی بات ہے. یہاں جو ہے اجتماعیت ایک درجے میں آئے گی, ابھی میں اس کا ذکر کروں گا, لیکن بنیادی طور پر یہ خالص انفرادی معاملہ ہے. ہر شخص کو اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کا خود پہرا دینا ہوگا, ہر شخص کو اپنی معیشت, اپنی معاش کا خود جائزہ لینا ہوگا. اس میں کوئی حرام کا جز تو نہیں, اس میں کہیں کسی حرام عنصر کی شمولیت تو نہیں ہے. ہر شخص کو اپنے گھر بار کا, اپنے گھریلو زندگی کا, اپنے تمام معاملات کا خود جائزہ لینا ہوگا. یہ کام میں آپ کے لیے نہیں کر سکتا, آپ میرے لیے نہیں کر سکتے, آپ کا فیصلہ اپنے لیے ہوگا, میرا فیصلہ نہیں. تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہے خالص انفرادی سطح پر بات. البتہ اس معاملے میں بھی اجتماعیت دخیل ہوتی. اس انفرادیت کے سلسلے میں ایک تو سورہ مائدہ کی آیت کی طرف میں چاہوں گا کہ ریفر کر دوں. وہ بات ہے کہ جو وہاں فرمائی گئی, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے لوگو, تم پر اصل ذمہ داری اپنی ہی ہے, کسی اور کے گمراہ ہونے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اگر تم خود ہدایت پر ہو. کوئی کتنا ہی گمراہ ہو جائے, کوئی کتنا ہی غلط کار ہو, کوئی کتنا ہی گناہ گار ہو, کوئی کتنا ہی معصیت کار ہو, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اذا اہتدیتم, جبکہ تم خود ہدایت پر آ جاؤ.